کیوں کی زیارت قبر آخرت کو یاد دلاتی. آدمی جا کر کے سوچے تھوڑی دیر کے لیے کھڑا ہو کر کے وہاں سوچے کہ دیکھیے کل یہی آدمی تھا, بڑے سے بڑا تھا, ہزاروں کی گردنوں اور ان کے جسم جان کا مالک تھا, اور آج خود مٹی میں پڑا ہوا ہے, اس کی پتہ نہیں کیا حال ہے, کیا حالت ہے. آدمی یہ سوچ لے تو پھر یقیناً اس کو برائی کرتے ہوئے بات زیادہ سے زیادہ ہوگا. احتیاط کرے گا آدمی. دل کی یہ کیفیت ہے کہ آدمی دل جو ہے اگر اس کو ڈراوا اور خوشخبری نہ ہو تو دونوں طرف سے اس کو کمی ہو جائے گی. کبھی اگر ڈراوے کی چیز نہ آئے تو دل زیادہ سے زیادہ سخت ہو جائے گی, لیکن اگر ڈراوے کی چیز آتے رہے تو سخت بھی رہے گی اور خوشخبری کی چیزوں سے سخت بھی رہے گا. اسلام نے عام طور پر دونوں کا سنگم رکھا ہے, دونوں کو ان کی ملاوٹ کے ساتھ انسان کی تربیت کی ہے. شروع میں تو منع کر دے لیکن اس کے بعد پھر آپ نے جو مصلحت دیکھی کی, یا اللہ تعالیٰ کے حکم ہی سے آپ حکم دیتے تھے کسی چیز کا, مصلحت یہ رہی کہ لوگ قبر اور آخرت کو یاد کریں تو آخرت اور مرنے کو یاد کریں تو قبر کی زیارت کیا کریں. فائن نہ تو دیکھتے وہ آخرت, اس سے آخرت یاد آئے گی, اس میں کوئی شک نہیں. ایک آدمی سے ہم نے خود دیکھا, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبر دیکھتے تھے کسی کے قبر تو بہت روتے تھے. تو کسی نے پوچھا کہ آپ جنت اور جہنم کا ذکر ہوتا ہے آپ نہیں روتے ہیں لیکن قبر دیکھ کر کے آپ بہت روتے ہیں, کیا وجہ؟ تو کہتے ہیں کہ رسول نے فرمایا ہے کہ قبر یہ آخرت کی پہلی منزل ہے, اگر آدمی وہاں کامیاب ہو گیا تو آئندہ کامیاب ہونے کی امید ہے, اگر وہاں کامیاب نہیں ہوا تو آئندہ بھی اس کی ہلاکت کا خطرہ ہے. تو یہ سب سوچ کر کے آدمی قبر کی زیارت کرے گا تو یقین اس کا دل نرم ہوگا اور بھلائی کی طرف اور نیک کاموں کی طرف اس کی رغبت زیادہ سے زیادہ ہوگی. ایک روایت میں ہے پر ان نہ تو دنیا میں پھنس کر کے آدمی بہت کچھ بھول جاتا ہے. صحابہ کرام خود پیارے رسول سے کہتے ہیں, اللہ کے رسول جب ہم آپ کے سامنے ہوتے ہیں آپ کی باتیں سنتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے ہم جنت اور جہنم دیکھتے ہوتے ہیں, لیکن جب آپ سے دور ہوئے آفتن الازواج والاموال, بیویوں اور بچوں سے ملے مال اموال میں اپنی توجہ ہم نے رکھی تو پھر وہ حالت وہ کیفیت نہیں رہتی جو آپ کے سامنے ہوتی ہے. تو پیارے رسول نے فرمایا اگر وہی کیفیت ہمیشہ رہے تمہارے ساتھ تو فرشتے آ کر کے تم سے مصافحہ کریں, لیکن یہ ایمان کی حالت ہے, وقتاً فوقتاً ایسا ہوتا ہے. تو اس میں پیارے رسول نے گویا تسلی دی. آدمی کو چاہیے کہ ایسی چیزوں کو سوچ کر کے دنیا سے جو دنیا سے محبت زیادہ سے زیادہ ہے ایسی چیزوں کو سوچے سنیں تاکہ دنیا سے اس کو بے حرمتی کی تھوڑی سی تلقین ہو. وہ ناراض دن دنیا میں پڑا رہے گا آدمی, وہی عادت اور روٹین بن جاتا ہے آدمی کا. اور دوسری چیز آہستہ آہستہ دل پر وہ ایک ایسی تہ جم جاتی ہے کہ اس کے علاوہ اور کچھ سوچ نہیں پاتا ہے, جیسا کہ احادیث میں اس کا ایسا ہے. وعن ام عطیہ رضی اللہ عنہا, حضرت ام عطیہ انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اخذ علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ننوحا, پیارے رسول نے ہم سے یہ عہد لیا تھا کہ ہم نوحہ نہ کریں. نوحہ یعنی رونا با آواز بلند میت کو اور اس کے محاسن کو ذکر کر کے نوحہ کہتے ہیں. کہ پیارے رسول نے یہ حکم دیا ہمیں کہ ہم روئیں نہ. اسی طرح دوسری روایت میں ہے, نبی سعید الخدری رضی اللہ عنہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا یحت والمستمعات, پیارے رسول نے نوحہ کرنے والی عورت پر لعنت بھیجی اور جو اس کو سنتی ہے بیٹھ کر کے. اور ہوتا تھا جاہلیت میں کہ بلا کر کے کرائے پہ لاتے تھے رونے کے لیے, اور نصیحت بھی کر جاتے تھے مرتے وقت کہ جب میں مر جاؤں تو زیادہ سے زیادہ رونا تاکہ دنیا والوں کو معلوم ہو جائے کہ بہت بڑے سردار یا بڑے قبیلے کے کسی رئیس کا انتقال ہوا. ادامت تو فرقینی بما انا اہلہ و شکری علیہ الجیب یا ام معبدی, اپنی بیوی سے کہتا ہے ام معبد سے کہ جب میں مر جاؤں تو میرے اوپر کسی طرح رونا جس طرح رونے کا حق ہے. بما انا اہل و شکری علیہ الجیب, اور مجھے یاد کر کے اپنے کپڑوں کو پھاڑتے رہنا. تو یہ چیز تھی, پیارے رسول نے اس کو منع کیا, لعنت فرمائی ہے. آتی تھیں کرائے پر لے کر کے اور نہیں تو پھر کم سے کم اس کی مدد کے لیے رونے کے لیے, اور زیادہ سے زیادہ محاسن ذکر کر کے روتی تھی, تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. وعن عمر رضی اللہ عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پیارے رسول نے فرمایا, المیت یعذب فی قبره بما نیح علیہ, کسی کے رونے کی وجہ سے میت کو اس کے قبر میں عذاب ہوتا ہے. یہ ایک روایت ہے. اس کا مطلب ہے کہ اگر بیٹا رو رہا ہے باپ کے اوپر تو باپ کو عذاب ہوتا ہے بیٹے کے رونے کے لیے. بیوی رو رہی ہے اور کوئی رو رہا ہے اس کے رونے سے میت کو عذاب ہوتا ہے. اگر یہ مانا لیا جائے حدیث کا تو آیت شریف کا مانا کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. کوئی شخص کسی کے گناہ کا عذاب نہیں کٹے گا, کسی کے گناہ کا بوجھ دوسرا آدمی نہیں اٹھا سکتا. جو گناہ کرنے والا وہی اس کا عذاب کٹے گا. تو پھر دوسرے کے رونے کی وجہ سے میت کے اوپر کیوں گناہ ہوتا ہے؟ اس حدیث کی تفسیر اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کی جا سکتی ہے کہ اگر جیسا کہ تمام ائمہ نے اس کی تفسیر کی ہے, شرح کی ہے, کہ اگر یہ جانتا ہے کہ اس کے قوم میں رونے کا اور غیر شرعی رونے کا رواج ہے, اس نے وصیت نہیں کی کہ نہیں رونا, تو پھر گناہگار ہوگا. کیونکہ ایک چیز جانتا تھا اس کو وصیت کر جانا چاہیے تھی کہ نہیں میرے مرنے کے بعد غیر شرعی رونا ہرگز نہ رونا. اگر ایسا کر دیا اس نے تو پھر اس کو گناہ نہیں ہوگا کیونکہ اس نے اپنا واجب ادا کر دیا. اسی طرح اگر اس کے یہاں رواج تھا اور مزید منع کرنے کے بجائے اس نے یہ کہا کہ نہیں رونا, تو پھر گویا اپنے ہی کیے کا عذاب چکھ رہا ہے. یہ ہے مانا اس حدیث کا, ان المیت یعذب فی قبره بما نحاله. یعنی اگر اس نے رونے سے منع نہیں کیا یا رونے کا کی وصیت کر کے گیا, اس کی بنا پر لوگ رو رہے ہیں, تو گویا اس کے کرنے کا, اس کے کرتوت کا بدلہ اس کو مل رہا ہے. ورنہ اگر اس نے منع کر دیا, اس کے واجب اگر کوئی رو رہا ہے, تو اس کو اس کا عذاب نہیں پہنچے گا قطعاً. یہ ہے شرع نصوص میں توفیق. وعن انس رضی اللہ عنہ قال شہدت بنتا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم تدفن. پیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی کا انتقال ہو گیا, پیر رسول دفن کے حالت میں تھے, میں بھی وہاں تھا, ان کو دفن کیا جا رہا تھا. پیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے قریب بیٹھے ہوئے تھے. فرائت عینیہ تدمعان, رواہ البخاری, بخاری شریف میں ہے. میں نے دیکھا کہ آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری تھے. تو رونے کا مطلب یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ جو رونا منع ہے وہ آنکھ کا مطلق آنسو یا غم کا ظہور آدمی کے اوپر, یہ منع نہیں ہے. کیونکہ پیارے رسول نے خود فرمایا کہ انسان بشر ہے, العین تدمع والقلب یحزن ولا نقول الا ما يرضي ربنا انا للہ وانا الیہ راجعون. پیارے رسول فرماتے ہیں کہ دل کو غم لاحق ہوگا کیونکہ بشریت کا تقاضا ہے, آنکھ بہ پڑے گی, آنسو نکلے گا, لیکن ہم وہی کہیں گے جو اللہ کی رضا مندی کی بات ہے, انا للہ وانا الیہ راجعون. اسی طرح پیارے رسول کے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جب انتقال ہوا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ رسول اللہ ہو کر کے رو رہے ہیں, تو پیارے رسول نے یہی لفظ استعمال کیا, العین تدمع والقلب یحزن ولا نقول الا ما يرضي ربنا. آنکھ سے آنسو نکلے گا, دل غم, دل سے غم آئے گا, دل میں غم آئے گا, تکلیف ہوگی, لیکن اللہ کی مرضی کے خلاف ہم کچھ نہیں کہیں گے. اور رونے میں یا بآواز نوحہ جو کرتے ہیں اس میں اگر اللہ کی کیسے ناراضگی کا اظہار ہے تو اور ہی گناہ بڑھ جاتا ہے. تو کوئی شک نہیں, گویا اللہ کی تقدیر اور اللہ تعالیٰ نے جو چیز اپنی حکمت سے مقدر کر رکھی ہے اس سے ہم لڑائی کر رہے ہیں نہیں. اسی وجہ سے الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. کوئی بھی مصیبت مومنوں کو جب پہنچتی ہے, کسی کے ان کے قریب کے موت کی یا اور کوئی مصیبت, وہ کہتے ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون. یہ ہے سیوا ایک مسلمان کا, اور اسی کی طرف اشارہ کیا تھا رسول نے, لا نقول الا ما يرضي ربنا. یہ رب کے رضا کی بات ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ایسا کہیں گے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ, اللہ کی طرف سے ان کے اوپر اللہ کی خاص رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی. تو جس رونے سے منع کیا گیا وہ یہ ہے کہ اللہ سے ناراضگی کا اظہار یا بآواز بلند آدمی میت کے اوصاف میں مبالغہ کر کے اور لوگوں کو بتانے کے لیے کہ ہمارا کوئی بڑا آدمی مرا ہوا ہے, فخر کے لیے اس طرح رونا, یہ چیز بہرحال غیر شرعی ہے. وعن جابر رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تدفنوا موتاکم باللیل الا ان تضطروا. میت کو رات میں دفن نہ کیا کرو الا یہ کہ کوئی مجبوری ہو. دوسری روایت میں ہے زجر ان یقبر الرجل باللیل حتى یصلى علیہ. بعض روایت میں آیا ہے کہ کسی صحابی کو لوگوں نے رات میں بغیر جنازے کی نماز کے دفن کر دیا, تو پیارے رسول نے منع فرمایا کہ بغیر نماز پڑھے رات میں دفن نہ کیا جائے. دو مسئلے ہو گئے, ایک تو بغیر جنازے کے پڑے ہوئے بغیر جنازے کی نماز پڑے ہوئے کسی کو دفن کرنا، اس سے بھی منع فرمایا آپ نے، اور اسی طرح رات میں مجبوری کے وقت کی دفن کرنا سر رسول نے جائز کہا ہے. مجبوری کیا ہے؟ اول تو یہ حکم ہے کہ اسرعوا بالجنازہ، جنازے کا جلدی سے جلدی انتظام کر دو، ان کا نہ خیرن اگر ان تک و صالحتن، اگر یہ جنازہ نیک ہے تو اس کو اپنے آخری آرام گاہ میں پہنچا دو، اور اگر وہ بد ہے تو بری چیز کو گھر میں رہنے سے رکھنے سے کیا فائدہ، اس کو اپنے کندھوں سے جلدی سے دور کر دو. تو یہ جو ہے پیارے رسول نے اضطرار کا جو لفظ استعمال کیا وہ کیا ہے؟ یعنی وقت نہ ہو اور میت کو زیادہ سے زیادہ دن میں یا رات میں رکھنے کی اجازت نہیں، چاہے دن ہی ہو، صبح کو انتقال ہوا دور تک اس کا انتظام ہو جانا چاہیے. اور یہ کہ لوگوں کے آنے کا یا اقربا یا بچوں ہی کے آنے کا، بیٹی ہے دور رہتی ہے اس کے آ لینے کا انتظار کریں، اس کو فریج میں رکھیں، یہ سب چیزیں غیر شرعی ہیں. اسی طرح اخباروں میں اعلان کیا جاتا ہے تین چار دن کے بعد دفن کیا جاتا ہے، یہ سب چیزیں غیر شرعی ہیں. لوگوں کا عمل کہیں بھی ہو کسی کا بھی ہو وہ شرع نہیں بن سکتا ہے. تو اضطرار جو ہے یعنی اگر مجبوری ہے کیونکہ مرنے کے بعد اس کو دفن کرنا ہے، بغیر ضرورت کے اس کو رکھنا نہیں ہے، تو رات میں گویا یہ جو ہوتا ہے اس وقت دفن ہوتا ہے تو یہ مجبوری ہی ہے. اگر دن میں موقع ملا تو دن میں صبح انتقال ہوا ظہر تک زیادہ سے زیادہ، ظہر کس کا کوئی انتقال ہوا مغرب سے پہلے ہو جانا چاہیے، نہیں ہے مغرب کے وقت انتقال ہوا تو کوئی حرج نہیں کہ رات میں اس کو دفن کر دیا جائے. وعن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال لما جاء نعي جعفر حين قتل، میت کے مرنے کی خبر کو نعی کہا جاتا ہے، اور خبر دینے کو عام طور پر جو جاہلیت کے زمانے میں تھا وہ بھی ایک خبر دینا ہوا. جاہلیت کے زمانے میں تھا، واضح طور پر الفاظ احادیث میں آئے ہیں کہ وہ اعلان کرتے تھے، اعلان کرنے والے کو گلی اور کوچے میں بھیجتے تھے اور بڑے ہی مبالغہ آمیز الفاظ میں کہ آج سخاوت کا پہاڑ گر گیا اور آج جو لوگوں کو پناہ دیتا تھا وہ مر گیا، اس طرح کر کے وہ اعلان کرتے تھے اس کی موت کا. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نغی سے منع فرمایا ہے، لیکن جو لوگ قریب کے ہیں جن کے ذریعے سے اٹھا کر کے دفن کیا جائے ان کو خبر دینا یہ منع نہیں ہے. اللہ رب العزت سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو پیارے رسول کے چچا کے لڑکے، جب وہ غزوہ موتا میں ان کا انتقال ہوا تو وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے خبر دی کہ آج ان کا انتقال ہو گیا. تو جب ان کے انتقال کی خبر آئی ان کے بچوں کو آپ نے خبر دی، اس کے بعد آپ نے فرمایا اپنے ازواج مطہرات سے اسنعوا لآل جعفر طعاما، آل جعفر کے لیے، جعفر علیہ السلام اور جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کے لیے کھانا بنا لو. فقد اتاہم ما یصبرون، ان کو غم آیا ہے جس کی وجہ سے وہ کھانا نہیں تیار کر سکتے ہیں. گویا یہ ایک چیز شرعی ہے، اجتماعی مسئلہ ہے کہ آدمی اگر کسی کے ہاں میت ہے تو پاس پڑوس کے لوگ اس کے ان کے لیے کھانے کا انتظام کریں، یہ ہے شرعی. لیکن جو ہوتا ہے آج کل مشکل یہ ہوتی ہے کہ یہاں مکے میں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جس کے یہاں جنازہ ہوتا ہے خود جنازہ ہی والے وہ لوگوں کو کھلاتے ہیں کھانا، اور اس کے بارے میں جھگڑا بھی ہم نے دیکھا کہ 10-15 ہزار خرچ کر دیا روزانہ، بڑے سے بڑے بیگ آتے تھے، کافی لوگ اکٹھا ہوتے تھے. طریقہ یہ ہوتا ہے ان کا کہ مغرب کے بعد اعلان کرتے ہیں مغرب سے عشاء تک تعزیت قبول کرنے کا، اور اس کے بعد عشاء کے بعد نماز بھی پڑھتے ہیں، یا یہ کہ اعلان کرتے ہیں بھائی کھانا کھا کے جاؤ، تو باقاعدہ یعنی ایک جشن کی طرح ہو جاتا ہے، باقاعدہ دعوتیں کھاتے رہتے ہیں لوگ، 3 دن تک 4 دن تک ایسا کرتے ہیں لوگ. اور یہ خرچ خود میت کے گھر والوں پر ہے، یہاں تک کہ کسی کوئی کہتا ہے اتنا خرچ کرنے کی ضرورت تھی، جنازے وراثت میں سے سب سے پہلے یہ نکالا جاتا ہے، دوسرے بھائی کہتے ہیں تم نے بہت زیادہ خرچ کر دیا، کیا ضرورت تھی اس کے خرچ کرنے کی، اتنا کھانا جانے کی کیا ضرورت تھی. یہ چیز غلط ہے، ہونا یہ چاہیے کہ تازہ انداز میں پڑوس کے لوگ گھر والوں کے لیے کھانا بھیج دیں، یہ ایک اخلاقی اور شرعی چیز ہے، نہ کہ میت کسی کے لوگوں پر یا ان کے اقارب پر بوجھ ڈالا جائے. وعن سليمان بن بريدة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم، كان رسول صحابة اكرام کو سکھاتے تھے جب قبروں کی طرف جائیں قبرستان میں جائیں تو کیا کہیں، یہ کہیں السلام علیکم على اهل الديار من المؤمنين والمسلمين، مومن اور مسلمان بھائیوں پر جو قبر میں ہیں ان پر سلامتی ہو اللہ کی، وانا ان شاء الله بكم لاحقون، ہم تمہاری تمہاری طرح ہم بھی یہیں آئیں گے، تمہارے تم سے ملیں گے، یعنی تمہارا جو حال ہے وہی ہمارا بھی ہوگا. اسأل اللہ لنا ولکم العافیہ، اپنے لیے اور تم آپ لوگوں کے لیے اللہ سے عافیت طلب کرتا ہوں. یہ دعا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو سکھا دیتے ہیں. السلام علی آل دیار، دوسرے لفظ میں السلام علیکم یا القبور بھی آیا ہے، آئے گی وہ روایت، السلام علی آل دیار من المومنین المسلمین. کیوں آپ مومنین المسلمین کو خاص کرتے تھے؟ کیونکہ شروع کے زمانے میں مسلمانوں کی جو قبرستانیں تھیں، ان قبرستانوں میں کفار بھی پہلے سے دفن تھے. تو پیارے رسول نے سلامتی کی دعا کس کے لیے کی؟ مسلمانوں اور مومنوں کے لیے. یہ خصوصی بات تھی. اس وجہ سے جہاں بھی ایسا ہو کہ مسلمان یا اور کفار سب دفن ہے، تو اس طرح کا خصوصی سلام ہونا چاہیے کہ مسلمان مردوں پر، مومن مردوں پر ہمارا سلام ہو، اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو. اور اس کے برعکس حدیث، صحیح حدیث میں آیا، پیر رسول نے فرمایا کہ اذا مررتم بقبر الکافر فبشروه بالنار، کافر کے قبر پر کی طرف سے گزرو تو اس کو جہنم کی خوشخبری دے دو کہ اللہ تعالیٰ تم کو جہنم میں ڈالے. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص کفر کی حالت میں مرا وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، ہمیشہ جہنم میں رہے گا. گویا آپ دعا کر رہے ہیں صرف مسلمان اور مومن کے لیے، اگر وہاں کافر بھی دفن ہے تو ان کو آپ کی دعا نہیں پہنچے گی. برعکس اس کے کفار کے لیے آپ خوشخبری کی، جہنم کی دے دیجیے کہ آپ کے لیے جہنم ہے، مسلمانوں کے لیے سلامتی اور کافروں کے لیے جہنم.
اگر جنازہ جا رہا ہو
روایت میں آیا ہے کہ پیارے رسول پہلے کھڑے ہو جاتے تھے. گزشتہ مجلس میں یہ بات گزر چکی کہ ایک یہودی کا جنازہ گزر رہا تھا، پیارے رسول کھڑے ہو گئے تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ان جنازہ تو یہودی، یہ تو یہودی کا جنازہ ہے. پیارے رسول نے فرمایا ان للموت فزع، موت کا ایک ڈر اور خوف ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد پھر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے نہیں کسی جنازے کے لیے، نہ کافر یا مسلم کے لیے، جیسا کہ روایات میں آیا. گویا یہاں ناسخ اور منسوخ، پہلا عمل آپ کا اور پہلا حکم تھا کہ آپ کھڑے ہو جاتے تھے، بعد میں آپ نے کھڑا ہونا چھوڑ دیا. یعنی یہ کہ کھڑا ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ جب پیارے رسول نے چھوڑ دیا تو وہ سنت بھی نہیں رہی، بلکہ کھڑے ہونے کی شکل میں اس کی تعظیم کی شکل ہو جائے گی، اور یہ غیر شرعی ہو سکتا ہے، کوئی شکل دی جا سکے، اس وجہ سے مطلق کھڑا ہونا صحیح نہیں ہوگا. وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقبور المدینہ فاقبل علیہم بوجہی، پیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے قبرستان سے گزرے تو آپ نے ان کی طرف اپنا چہرے مبارک کر کے کہا، السلام علیکم یا اہل القبور، قبروں والے اللہ پر تمہاری سلامتی ہو. یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بخشے اور تمہیں بھی بخشے، تمہارے گناہوں کو بھی بخشے. انتم سلفنا ونحن بالاثر، تم ہم سے آگے نکل گئے ہو، ہم تمہارے پیچھے آ رہے ہیں. کیونکہ ہر ایک کا نتیجہ یہی ہے، یہ پیارے رسول، اس سے آدمی جب یہ دعا اپنے زبان سے ادا کرے گا اور دل سے اس میں تعامل کرے گا تو یقیناً اس کا دل نرم ہوگا. جائے آدمی تو دعا پڑھے اور اس دعا پر جب تعامل کرے گا کہ کل ہمیں بھی، کل کیا، ابھی ہم زیارت کر کے جا رہے ہیں، ہو سکتا ہے ایک منٹ کے اندر انتقال ہو جائے، یہ تصور ذہن میں آئے گا آدمی کے، تو یقیناً دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کے امور میں رغبت زیادہ سے زیادہ پیدا ہوگی. وعن عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، لا تسبوا الاموات فانہم قد افضوا الى ما قدموا، مردوں کو گالی نہ دیا کرو کیونکہ انہوں نے تو خود جو کچھ کیا اس کا بدلہ انہوں نے پا لیا، اب مزید ان کو گالی دینے کی ضرورت نہیں. اس کی تفسیر اگر دوسری حدیث سے، پیارے رسول کی حدیث سے کیا جائے، حضرت پیارے رسول کی دوسری حدیث یہ ہے کہ ایک مرتبہ کسی نے حضرت عبداللہ ابن عباس کی، جیسا کہ امام احمد نے قبائل صحابہ میں ذکر کیا ہے کہ حضرت عباس پیارے رسول کے چچا کے کسی قریبی میت کو گالی دیا تو حضرت عباس نے ان کو چانٹا مار دیا. پیارے رسول تک شکایت پہنچی تو پیارے رسول نے فرمایا، لا تسب الاموات فتؤذوا الاحیاء، مردوں کو گالی دے کر کے زندوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ. آدمی کچھ بھی ہو، کسی کا باپ کسی حالت میں مرا ہو، لوگوں کے سامنے اس کے باپ کو گالی دی جائے تو بہرحال ایک چیز ہے، باپ کی محبت یا باپ کی نسبت اس کے دل میں پھڑک آئے گی اور وہ برداشت نہیں کرے گا. گویا وہ باپ کو نہیں گالی دے رہا ہے، اس کی احانت کر رہا ہے. تو پیارے رسول نے ہر اس چیز سے منع فرمایا جس سے ایک مسلمان کو تکلیف ہو. اسی شکل میں حضرت عائشہ کی یہ روایت بھی ایک پیارے رسول نے فرمایا لا تسب الاموات, ان کو گالی نہ دو, فانہم قد افضوا الی ما قدموا, جو کچھ کیا انہوں نے وہاں تک وہ پہنچ گئے, اس کا بدلہ خود اللہ ان کو دے گا. اور ان کو گالی دے کر کے آپس کے تعلقات خراب کرنا یہ شرعی بات نہیں ہے. اسی طرح آیت میں بھی ہے کہ ان الذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا و اثما عظیما یا اثما مبینہ, جو مسلمانوں کو بغیر کسی وجہ کے تکلیف دے رہے ہیں, ایذا دے رہے ہیں, فقد احتملوا بہتانا و اثما مبینہ, بہت بڑا گناہ, کھلا گناہ کیا اور جھوٹ بات کہی ان کو. اس وجہ سے غریبوں کے مردوں کو یا پھر مردوں کے کسی بھی کام سے کسی بھی حالت میں ان کا انتقال ہوا ہے تو گالی نہیں دینا چاہیے. البتہ وقت ضرور ذکر کیا جا سکتا ہے ایسے انداز میں کہ اس کے اقربا اور اس کے بچوں کو یا اس کے رشتہ دار کو تکلیف نہ ہو. ایک حدیث رہ گئی ہے رب الترمذی یعنی مغیرہ نہ ہو ولا کی مقال فتوز الاحیاء, یعنی مردوں کو گالی دے کر کے زندوں کو تکلیف نہ دو. صلی اللہ علیہ وسلم. سوال فجر کی سنت کیا اسی دن شام تک یا دوسرے دن تک قضا کی جا سکتی ہے؟ اسی طرح اگر فجر کی نماز قضا ہو تو کیا سنت ہے؟ سنت بھی قضا پڑھنا ہے. جی ہاں, فجر کی سنت, فجر کی نماز اگر قضا ہو گئی, کوئی سو گیا اور دن نکلنے کے بعد اٹھا تو اگر وہ اذان بھی کہے تو بھی وہ سنت ہے, اور اقامت بھی کہے اس کے بعد سنت پڑھے اور پھر فرض پڑھے, پیارے رسول کی یہ سنت ہے. اور جماعت ہے تو بہرحال جماعت کو تو اذان اور اقامت کہہ کر کے باقاعدہ سنت اور فرض پڑھنی ہے. اس کی سب سے واضح دلیل پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ رات میں سفر کر رہے تھے, آخری رات میں آپ اترے, خطرہ تھا کہ سب سو جائیں, فجر کے وقت نہ جاگ سکیں, تو حضرت بلال کو آپ نے کہا, آپ نے فرمایا میں یحفظ لنا اللیل, رات کو کی حفاظت کون کرے گا, یعنی رات کو کا انتظار صبح ہونے کا کون کرے گا. حضرت بلال نے کہا کہ میں اللہ کے رسول, میں انشاءاللہ صبح ہونے کا انتظار کر رہا ہوں. ٹیک لگا کر کے مشرق کی طرف منہ کر کے ایک پالان اور سجاوٹ کی طرف ٹیک لگا کر کے اور وہ انتظار کرنے لگے. اچانک بیٹھے بیٹھے سو گئے پیارے رسول صلی اللہ, دن نکل گیا ابھی وہ جاگے نہیں, بیٹھے بیٹھے سو رہے ہیں. سب سے پہلے پیارے رسول اٹھے, سورج نکل چکا تھا. آپ نے فرمایا بلال یہ کیا کیا تم نے؟ کہا اللہ کے رسول آپ کو جس طرح نیند آ گئی تھی مجھے بھی آ گئی. عذر انہوں نے پیش کر دیا. پیارے رسول نے کہا کہ یہاں سے نکلو. وہاں سے آپ نکلے, جا کر کے آگے اترے اور پھر حضرت بلال کو حکم دیا کہ اذان بھی دو اور اقامت بھی کہو, پھر آپ نے سنت پڑھی, پھر آپ نے فرض پڑھی. وتر کبھی تہجد کے لیے رہے جاتی ہے, کیا مطلب؟ وتر کبھی تہجد کے لیے یعنی چھوڑ دیتے ہیں تہجد کو پڑھنے کی, تو صبح اس کی قضا کر کے پڑھنی ہوگی. اگر صبح اگر نہیں پڑھ سکے, تہجد سے بھی سو گئے اور وتر بھی چھوٹ گئی, تو کم سے کم وتر پڑھ لینا ضروری ہے, اور تہجد پورے طور پر انہیں رکعتوں کے ساتھ آپ دن میں بھی پڑھ سکتے ہیں. جی وہ صحیح ہے, کوئی بھی سنت ایک فائدہ سمجھیں, کوئی بھی سنت جس طرح چھوٹی ہے کسی وقت بھی اس کو ادا کر سکتے ہیں. یہاں تک کہ ظہر کے بعد کی سنت پیارے رسول نے نہیں پڑھی تھی تو عصر کے بعد اس کو پڑھی. وتر کے بعد دو رکعت نفل کیا سنت سے ثابت ہے؟ جی ہاں, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے وتر کے بعد بھی دو رکعت سنت پڑھی ہے. ایک حدیث میں آیا ہے اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وترا, رات کی آخری نماز وتر کو رکھو. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ آخری رات صبح شروع ہونے سے, فجر کا وقت ہونے سے پہلے وتر پڑھے, اس کے بعد نہ کچھ پڑھے, لیکن پیارے رسول سے ثابت ہے کہ آپ نے پڑھی ہے. یعنی فجر پڑھنے وتر پڑھنے کے بعد گویا آدمی نے دروازہ نماز کا بند نہیں کر دیا, اگر طبیعت چاہ رہی تو پڑھ سکتا ہے انشاءاللہ. اگر ہے تو کھڑا ہو کر کے یا بیٹھ کر کے, یہ بیٹھ کر کے پڑھنے والی سنت ایک عام حدیث سے ثابت ہے کہ سنت اگر کوئی آدمی پڑھ رہا ہے بیٹھ کر کے, کھڑے ہو کر کے پڑھنے کی طاقت رکھنے کے باوجود, تو اس کو نصف اجر ملے گا. اور بیٹھ کر کے یہ کہنا کہ نہیں پیارے رسول کی سنت ہے یہ صحیح نہیں ہے, کوئی بھی نماز کھڑے ہو کر کے جب پڑھیں گے تو اس کا اجر زیادہ ہوگا, اور فرض تو آپ کھڑے ہو کر کے ہی پڑھیں گے طاقت ہوتے ہوئے, غیر مجبوری کے جائز نہیں ہے, لیکن سنت آپ طاقت ہوتے ہوئے بیٹھ کر کے پڑھ سکتے ہیں, جائز ہے. اور اس کو سنت بنا لینا جیسا کہ بہت سے لوگ کرتے ہیں یہ چیز صحیح نہیں ہے. کھڑے ہو کر کے پڑھنا. اگر امام کے ساتھ رکعتیں چھوٹ گئیں تو بعد میں اس کو پورا کرنے پر فنا پڑھنا چاہیے یا الحمد سے رکعت شروع ہوگی. پہلی رکعت تو آپ نے امام کے ساتھ اگر رکوع میں ملے یا آخری وہ سورت پڑھ رہے تھے آپ نے سورہ فاتحہ پڑھا, صرف سورہ فاتحہ اس وقت اگر پڑھیں تبھی وہی صحیح ہے, فنا وغیرہ اس وقت ثابت ہو جاتی ہے. سورہ فاتحہ پڑھ کر کے آپ ان کو سنیں. سورہ فاتحہ پڑھنے کی بھی نوبت نہ آئی تو بہرحال نہ ثنا پڑھنے کی ضرورت ہے نہ سورہ فاتحہ. دوسری رکعت میں آپ کو ثنا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, یا یہ کہ جب آپ اٹھائیں گے تو دوسری رکعت ہے, دوسری رکعت میں ثنا کی مشروعیت نہیں ہے.
پہلی چھوٹ چکی ہے
جی, آپ نے جو پہلی نماز امام صاحب کی دوسری فجر کی رکعت ہے آپ کی پہلی ہوئی, اور ثنا کی مشروعیت پہلی رکعت میں, وہ اگر پڑھ سکے آپ تو پڑھ لیا آپ نے, ورنہ دوسری رکعت جو آپ کی آ رہی ہے اس میں ثنا کی ضرورت نہیں ہے, الٹا نہیں کرنا ہے کیونکہ ثنا پہلی رکعت میں ہوتی ہے. طواف زیارت کتنی تاریخ تک کر سکتا ہے, یہ مسئلہ بھی اس کی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے کوئی تاریخ یقینی نہیں ہے. یعنی آپ یہ سوچیں کہ پیارے رسول نے ایک مرتبہ ایک حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ جو شخص 11 کو عمر 10 تاریخ کو اگر احرام کھول بھی لیا اس نے اور کنکری مار لی سب کچھ کیا طواف نہیں کر سکا تو دوسرے دن احرام پہن لے, یہ آیا ہے اور اس پر عمل بھی کیا اور میں نے دوسرے لوگوں نے کہا کہ اس پر عمل نہیں تھا. بہرحال لیکن اس کی کوئی تاریخ نہیں آئی ہے کہ اتنے تاریخ تک طواف ہو جانا چاہیے. البتہ علماء نے کہا ہے کہ جب تک طواف نہیں کرے گا تب تک بیوی اس کے لیے حلال نہیں ہوئی, کپڑا پہن لے, خوشبو استعمال کرے, سب کچھ جو باقی ممنوعات ہیں احرام کی حالت میں ان کو استعمال کر سکتا ہے, صرف ہم بستری نہیں کر سکتا ہے. اس کی جس قدر بھی مدت بڑھے, یہاں تک امام مالک کہتے ہیں کہ آخری ذوالحجہ تک 30 تاریخ تک, یعنی 10 سے لے کر کے 30 تک 20 دن تک. دوسرے لوگوں نے کہا کہ اس کی کوئی خاص مدت نہیں, البتہ اس کو پرہیز رکھنا ہے. بہرحال اور پیارے رسول کی سنت کے مطابق آپ نے 10 کو کر لیا تھا قرآن حدیث کی روشنی میں جواب دیا, اور طواف کے بعد اگر صحیح نہیں کر سکا اور وطن چلا گیا تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ صحیح کرنا ضروری ہے اس کے لیے. اگر اس نے طواف کر کے اور صحیح نہیں کیا وطن چلا گیا پھر اس کے لیے اس کو آنا ہوگا, اگر نہیں آ سکتا ہے تو پھر اس کے لیے ایک فدیہ دینا ہوگا. فدیہ یہ آخری پوائنٹ پہ اگر مر گیا, جیسا کہ بعد میں کہا مر گیا امید نہیں اب آنے کی, تو فدیہ اس کی طرف سے اس کے ورثہ دیں گے. لیکن جی بیوی حلال نہیں ہوگی جب تک صحیح نہ کرے گا جی, تو اس کی وجہ سے اگر بیوی کو حلال کر لیا ہے تو اس کو فدیہ دینا ہوگا. نماز جنازہ کے بعد مردوں کو دیکھنا جائز ہے یا نہیں؟ جائز ہے, مردہ مرد ہو یا عورت ہو, عورت کو اس کے محارم دیکھ سکتے ہیں. اور یہ بھی ایک مسئلہ ذکر کرتے ہیں کہ عورت اگر شوہر مردے شوہر کو دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتی ہے, روایت میں واضح طور پر ہے. لیکن بعض مذاہب میں کہتے ہیں کہ وہ طلاق ہو گیا اور نکاح ٹوٹ گیا اس وجہ سے دیکھنا جائز نہیں, یہ چیز بہت بری اور بہت غلط ہے. کیا رسول کی حدیث سے لڑائی کرنا ہے, مذہب میں یہ چیز ہے اس کو چھوڑ دینا چاہیے تھا چیزیں کو. نماز جنازہ کے بعد مردے کو دیکھنا جائز اس معنی میں ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر باہر تھے, وفات کے وقت حاضر نہیں تھے, آپ آئے تو آپ کا چہرہ کھولا اور آپ نے آپ کے ماتھے کا بوسہ دیا, بوسہ لینا بھی جائز ہے اس کے بعد. اور پھر آپ نے کہا کہ لقد کت یا رسول اللہ حین میتن, آپ زندہ اور مردہ ہر حالت میں پاک اور مبارک ہیں, اور آپ کو جو موت آنی تھی آ گئی, اب دوسری موت آپ کو نہیں آئے گی. کہتے ہیں بھائی سوال کرتے ہیں کہ بعض لوگ 40 دن کا چلہ لے کر مسافری اختیار کرنا جائز ہے یا نہیں؟ یہ چلہ جو ہے مسافری آپ یا سفر اختیار کریں کسی کام کے لیے 40 نہیں 400 دن تک حقوق دے کر کے سب کے جائز ہے. اور یہ کہنا کہ نہیں جب تک 40 دن تک نکلیں گے نہیں دین اور ایمان نہیں سیکھ سکتے, یہ واقعاتی طور پر بھی غلط ہے. ہم جائیں گے وہاں چند آدمیوں کے ماحول میں رہ کر کے اور اسی خاص فکر کو سنیں گے رکھیں گے, انہوں نے یہ سوچا کہ ہم اپنے طور پر اپنے عقیدے کو بیٹھانے کے لیے یہ طریقہ اختیار کر لوگوں کے دلوں میں. ہاں اگر 40 دن گھر پر رہ کر کے بچوں کے حقوق ادا کر کے وہ سیکھنا چاہے تو اس سے بہت زیادہ سیکھ سکتا ہے, میں اس کو تجربے سے بیان کر رہا ہوں, بتا رہا ہوں. اور 40 دن کا چلہ کر رہے ہیں, کیا دین حاصل کرنے کے لیے وسائل اختیار کرنا جائز ہے؟ یہ 40 دن کی تعین یہ بدعت ہے. ہم گاڑی میں ہوتے ہیں, گزرتے وقت خبریں آتی ہیں, کیا سلام کر سکتے ہیں؟ جی ہاں, پیارے رسول نے فرمایا کہ جب قبرستان سے گزرو تو سلام کر دو. اس طرح کا جیسے خاص طور پہ ادھر جنت المالا سے آپ جب پل کی طرف جائیں یا دونوں کے بیچ سے گزریں تو سنت مشروع ہے, سلام مشروع ہے ان کے لیے. جی نماز جنازہ دبئی میں پڑھ لی گئی, ورثہ کی خواہش پر جنازہ بمبئی میں لایا گیا اور بمبئی میں علماء دوبارہ جنازے کی نماز نہیں پڑھنے دیا. آپ کا خیال؟ البتہ پہلا مسئلہ یہ کہ آدمی جہاں انتقال کرا اس کو وہیں دفن کرنا چاہیے, اور لے کر کے جانا دوسرے ملک میں یہ یا دوسری جگہ پر یہ صحیح نہیں. البتہ کسی مفضول جگہ سے فاضل جگہ پر لوگوں نے جائز کہا, مثلا جدہ میں انتقال ہوا مدینہ مکے میں یا مدینہ میں لا سکتے ہیں, اور باقی یہ کہ دوسری جگہ سے لانا صحیح نہیں. یہاں تک کہ بعض اگر دیکھا جائے روایت میں تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن اور اپنے شوہر اور اپنے بھائی کو لا کر کے دو اونٹ جب شہید ہوئے اونٹ کے موقع پر, تو اونٹ کے اوپر ایک طرف ان کو باندھا, دوسری طرف ان کو جیسے کیا ہوتا ہے اونٹ کے سب سامان لادنے کی جو جگہ ہوتی ہے اس طرح انہوں نے ان کو رکھ کر کے لا کر کے مدینے میں بقیع میں دفن کرنا چاہا. پیار رسول کو جب خبر لگی تو پیار رسول کا دو ملا مواجے ہیں, جہاں ان کو ان کی شہادت ہوئی ہے وہاں ان کو واپس کر دو. اس سے بھی لیا جاتا ہے کہ کسی بھی مردے کو